الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلوات الله عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے لیکن یہ دو آیتیں بھی بے پناہ ہیں قرآن حکیم کی شان اعجاز پر اکثر ممبروں سے روشنی ڈالی جاتی ہے فی الجملہ تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن معجزہ ہے لیکن یہ سادہ سا جملہ کہ قرآن معجزہ ہے خود یہ مسلسل توضیح طلب ہے قرآن معجزہ ہے تو کس اعتبار سے معجزہ ہے قرآن مجید کے اعجاز کے شؤون کتنے ہیں یعنی اس کے معجزہ ہونے کے اطوار کتنے ہیں یعنی اس کے معجزہ ہونے کی شانیں کتنی ہیں کس کس اعتبار سے معجزہ ہے اس کا اعجاز کس کس طرح سے سامنے آتا ہے ایک مفصل بحث ہے دیکھیں معجزہ صاحب اعجاز کے ہاتھوں میں معجزہ رہتا ہے معجزہ صاحب اعجاز کے ہاتھوں میں معجزہ رہتا ہے پرانی مثال عرض کر دوں مجھے اپنا جملہ یاد ہے سمجھنے کے لیے عصائے موسیٰ کی مثال کافی ہے حضرت موسیٰ کا عصا معجزہ تھا حق سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ کے لیے اسے معجزہ قرار دیا تھا وہ عصا جب تک دست موسیٰ میں رہے گا معجزہ رہے گا اگر وہی عصا دست موسیٰ سے فرعون چھین لے اپنے ہاتھوں میں لے لے تو کیا پھر بھی معجزہ رہے گا اتنی مثالیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں, یہ کلیہ اپنی جگہ مستحکم ہے کہ معجزہ آخر حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتا ہے. تو حق سبحانہ و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے گا اس کے ہاتھوں پہ معجزہ رہے گا, غیر کے ہاتھوں پہ معجزہ نہیں رہے گا. اتنا جملہ تو پرانا تھا, اب نیا جملہ عرض کر رہا ہوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معجزہ ہمیشہ دست معجز نما پر معجزہ رہتا ہے, تو ماننا پڑے گا کہ اگر آج بھی قرآن معجزہ ہے تو آج بھی محمد زندہ. حیات کا سلسلہ منقطع ہو چکا, تو پھر یا تو وہ یہ تسلیم کرے کہ قرآن اب معجزہ نہیں ہے, یا یہ تسلیم کرے کہ کوئی جان مصطفیٰ زندہ ہے. معجزہ ہونے کا ایک پہلو بھی یہ ہے کہ یہ آج تک ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. دیکھیے یہ اسلام کے خصوصیات میں سے بھی ہے. اسلام سربلند ہے, مسلمان سربلند ہے. جن امتیازات کی بنیاد پر اسلام سربلند ہے, جن امتیازات کی بنیاد پر مسلمان سربلند ہے, ان میں سے ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, ایک زیر زبر کی تحریف نہیں ہوئی. یہ دو دفنیوں کے درمیان جو قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک, یہ وہ کلام ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا, یہ ہر تحریف سے محفوظ رہا. یہ بڑی خصوصیت ہے. آپ دیکھیں توریت بھی نازل ہوئی اس میں تحریفات ہو گئیں, انجیل نازل ہوئی اس میں تحریفات ہو گئیں, جتنے صحف انبیاء ہیں اس میں تحریفات ہو گئیں, قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ ایک تاریخی سچائی ہے, دعویٰ نہیں ہے, صرف دعویٰ نہیں ہے, یہ تاریخی حقیقت ہے. دنیا بھر کے محققین جمع ہو جائیں اور بتائیں کہ صدر اسلام سے لے کر وہ جو پتوں پر، درختوں کی چھالوں پر، جانوروں کی کھالوں پر، ہرن کی جھلیوں پر، جن جن انداز سے بھی قرآن اس وقت لکھا جاتا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کے نسخے، قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے سورے، قرآن مجید کے پارے دنیا بھر کے کتب خانوں میں موجود ہیں، دنیا بھر کے میوزیمز میں موجود ہیں، کہیں کوئی ایک حرف یا ایک زیر و زبر کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ کیا کم معجزہ ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں بہرحال پریس تو نہیں تھا نا، فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں نا، اسکینرز نہیں تھے، کوئی ڈیجیٹل فیسلٹیز نہیں تھی سیو کرنے کی، نسخہ انسان ہی لکھا کرتے تھے۔ یہ جو انسان لکھا کرتے تھے ان سے غلطیوں کا امکان تھا، تحریف کا امکان تھا، اس کے باوجود تحریف نہیں ہو پائی۔ توجہ رہے، ایک 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 نقطہ ذہن میں رہے۔ ابھی 50 برس اور 100 برس اور 200 برس کے مصنفین کے اور شعرا کے دوامین پہ یونیورسٹیز میں تحقیق ہو رہی ہے، علامہ اقبال کے کلام پہ تحقیق ہو رہی ہے، غالب کے کلام پہ تحقیق ہو رہی ہے، میر تقی میر پہ کام ہو رہا ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے کلیات پر کام ہوا، شاہ نذیر کے کلام پہ تحقیق ہوئی، یہیں لاہور سے آپ کی مجلس ترقی ادب نے یہ تحقیقی کام چھاپے، نہ جانے کتنوں کی، مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات نثر کی کتاب ہے، فسانہ عجائب نثر اردو کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے جس کے دو نسخوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو؟ محققین کو بیٹھ کر متنی تحقیق کرنی پڑتی ہے، حاشیے میں نسخوں کے اختلاف درج کیے جاتے ہیں، فلاں ایڈیشن میں یہ عبارت یوں تھی، فلاں ایڈیشن میں یوں ہے، مصنف نے جو نسخہ لکھا تھا اس میں یہ ہے، اس سے جو دوسرے نے نسخہ لکھا تھا اس میں یہ ہے، اشعار میں، مصروں میں، جملوں میں تبدیلی 100 برس 200 برس کے اندر، جبکہ پریس کی صنعت وجود میں آ چکی ہے، اور یہ 1400 برس سے قرآن مجید چلا آ رہا ہے جس میں کوئی تحریف نہ ہو سکی۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ مرحلہ و مرحلہ آگے بڑھیں، یہ تحریف کبھی ہوتی ہے سہواً، نسخہ لکھ رہے تھے بالکل غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر تحریف ہو گئی، اور کبھی ہوتی ہے یہ تحریف، یہ تبدیلی، یہ ترمیم عمدن، اور اس کی مثالیں بھی کم نہیں ہیں ادب میں۔ قرآن مجید میں نہ سہواً تحریف ہو سکی، نہ عمدن تحریف ہو سکی۔ اگر یہاں تک ذہن عالی آ گیا تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں عمدن بھی تحریف نہیں ہو سکی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کی کتابوں اور صحیفوں میں تحریف کسی غیر نے نہیں کی، انہی کی امت نے کی۔ تورات کو کس نے بدلا؟ امت موسیٰ نے۔ انجیل کو کس نے بدلا؟ امت عیسیٰ نے۔ صحف انبیاء کو کس نے بدلا؟ ہر نبی کی امت نے خود اپنے نبی کے صحیفے اور شریعت کو بدل دیا۔ توجہ ہے، ہماری امت ماشاءاللہ دوسری امتوں سے کوئی استثنا نہیں آئے،
इसलिए अर्ज कर रहा हूं ये इस्तिस्ना नहीं है कि कुरान मजीद की हिफाजत उम्मत के सुपुर्द नहीं की, हम ने अपने सुपुर्द की। हमने ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, वादा हम का है। तवज्जो रखिएगा, फिर समझिए इस मरहले को। इस उम्मत के हाथों में जो 73 फिरकों में बट चुकी है और हर हर पर इख्तिलाफ करती है, एक दूसरे की जिद पे क्या कुछ नहीं करती, जिस उम्मत ने हजार हदीसें गढ़ डाली, इससे क्या वईद था कि कुरान में तहरीफ करती। इसके बावजूद अगर कुरान में तहरीफ नहीं हुई तो कितना बड़ा मौजज़ा है, मौजज़ा है। कुरान में तहरीफ न हो पाना कितना बड़ा मौजज़ा है। और अब इस सिलसिले में आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद का तहरीफ से महफूज रहना वादे इलाही का समरा है, मगर सुन्नत इलाहिया यह है कि वादा वो करता है पूरा किसी न किसी वसीले से करता है। हिदायत का वादा, हिदायत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है, मगर हिदायत मोहम्मद के जरिए से की। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है, मगर ये जिम्मेदारी अली के जरिए से पूरी।
कुछ भी हो सकता था, कुरान में तहरीफ नहीं हो सकती। अली वारिस उलूम खत्म नबूवत, अली वसी खातम नबीयीन, मगर मुमकिन था वसी के होते हुए, वसी के होते हुए किताब में तहरीफ हो जाए। वसायत के मानी क्या थे, वसायत के मानी क्या थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत को जो वसीयतें कर रहे थे जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो वसीयतें किताबों में मौजूद हैं और गैरों की किताबों में भी हैं, मगर अगर न हो तो तलाश करने की जरूरत भी नहीं है। वसीयत उसी के पास से मिलती है जिससे की जाती है। मैं वसीयत अपने बेटे से करूंगा, अपने भाई से करूंगा, तो फिर वसीयत नामा क्या मेरे दोस्तों के घर से मिलेगा? देखो दुनिया परस्त दुनिया की तरफ जाएंगे, तुम्हें दीन की हिफाजत करनी। जो कुछ वसीयतें सरकारे खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि जनाबे امیر علیہ السلام سے فرمائی تھی وہ وصیتیں مخصوص جملوں میں تھی، ایک مخصوص اسلوب میں تھی، مگر ان تمام وصیتوں کی تصدیق و تائید و تأکید و تصریح ان شواہد سے ہو جاتی ہے کہ جو احادیث میں پہلے سے موجود ہیں. اصل وصایت، اصل وصایت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ثابت ہی نہیں ہے کہ وصی قرار دیا، کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث جو نہ صرف صحیح السند ہے بلکہ بحد تواتر ہے. محدثین سے پوچھئے تواتر کا درجہ کسے دیتے ہیں. تواتر یعنی وہ حدیث، میں اپنی تعبیر عرض کر رہا ہوں، کراچی میں عرض کر چکا ہوں. متواتر یعنی وہ حدیث جسے قرآن ہاتھ پر لے کر، قرآن کی قسم کھا کے کہا جا سکے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، وہ ہے متواتر. اس درجہ تواتر میں جو حدیث ہے وہ خود کافی ہے ثبوت وصایت کے لیے. اور وہ کون سی حدیث ہے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی، تمہاری منزلت وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی. تمہاری منزلت وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. میرے بعد نبوت نہیں ہے. نبوت کی نفی ہو گئی تو بچا کیا؟ وصایت، ولایت. وصایت و ولایت، یہ تنہا حدیث اصل وصایت و ولایت کے لیے کافی ہے. اب اس گفتگو کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. وصی کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا کہ میراث موصی میں تحریف ہو جائے. جب وصی موجود ہے تو موصی کی میراث لٹ جائے ممکن نہیں تھا. اس لیے کہ قرآن ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رہا. یعنی آج اگر قرآن حکیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے، اور بتائیے کتنا بڑا معجزہ ہے. واقعی کتنا بڑا معجزہ ہے کہ 70 فرقوں میں بٹی ہوئی امت اور ہر فرقے کے مسلمان کے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ وہی ہے جو دوسرے فرقے کے ہاتھ میں ہے. ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے. بس ایک بات عرض کروں، یہ کس قدر تعجب کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے، کیسی عبرت انگیز بات ہے، کیسی شرمناک بات ہے کہ سب کے ہاتھوں میں کتاب ایک ہے پھر بھی سب ایک نہیں آئے. ہے نا، تکلیف کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. ایک ہونے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے، کسی نئے پیغام کی ضرورت ہے. یہی کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے ایک ہونے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ اس کتاب کی شان یہ کہ ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے. پاکستان سے چھپی ہوئی کتاب ہو یا ہندوستان سے، قرآن پاکستان سے چھپا ہوا ہو یا ہندوستان سے، دونوں ملکوں کے جیسے بھی ریلیشنز ہوں، مگر قرآن مجید میں تحریف نہیں ہے. قرآن مجید ایران سے چھپا ہوا ہو یا سعودی عرب سے چھپا ہوا ہو، دونوں ملکوں میں جیسے بھی ریلیشنز ہوں، مگر قرآن کے زیر زبر میں فرق نہیں ہے. قرآن مجید، اس سے بڑھ کر کہوں، قرآن مجید فلسطین میں چھپا ہو یا اسرائیل میں چھپا ہو، قرآن کے ایک زیر و زبر میں فرق نہیں ہے. کیا معجزہ حق ہے اور کیا شان ریاضت حفاظت مرتضی ہے. میں یہ چند جملے اس لیے زبان پر آ گئے کہ بار بار مختلف مسالک کی طرف سے تحریف کے شبہ کو ہوا دی جاتی ہے. یہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ تحریف کے قائل ہیں, وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ تحریف کے قائل ہیں. تحریف کا کوئی قائل نہیں ہے, تحریف کا کوئی قائل نہیں ہے. قرآن مجید آج اور کوئی ہو تو ہو, حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. دوسرا سبب یہ ہے, غالباً خود بخود یہ بحث میری زبان پر آ گئی اس لیے کہ جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے وہ آیتیں سورہ مبارکہ احزاب سے متعلق ہیں. اور آپ دیکھیے بعض مسلمانوں کی کتابوں میں سورہ احزاب سے متعلق یہ روایتیں آ گئی ہیں کہ سورہ احزاب بہت طویل سورہ تھا, یہ تو سورہ بقرہ سے بھی زیادہ طویل تھا, اب اتنا رہ گیا. اگر ان روایتوں کو قبول کر لیا جائے تو بتائیے تحریف کا قائل کون ہے. اب ظاہر ہے کہ میں آج اس پہلی مجلس میں مناظرانہ اسلوب اختیار نہیں کرنا چاہتا, اور ویسے بھی آپ کو میرا یہ جملہ یاد رہنا چاہیے, میں نے ہی کہا تھا, میں کیسے بھول سکتا ہوں. یہ زمانہ اب مناظرے کا ہے بھی نہیں, مباحثے کا زمانہ ہے.
آزادی کا زمانہ ہے نا, ہر
جگہ پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے آزادی کا زمانہ ہے، آزادی کا زمانہ ہے، انسان فطری طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے، یہ تو اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، لوگوں کی اب سمجھ میں آیا ہے کہ آزادی کا زمانہ ہے، لوگوں کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ آزادی کا زمانہ ہے۔ اکثر لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جب کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی وصی کچھ کہتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، کوئی فلسفی، کوئی پروفیسر، کوئی دانشور، کوئی سیاست مدار کہتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ عجب عجب کمزوری ہے لوگوں میں۔ جب یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ انسانوں آزادی تمہارا فطری حق ہے تو سب کی سمجھ میں آ گیا اسلام نے آتے ہی تمہیں آزادی دے دی تھی۔ یہ الگ بحث ہے، پھر کسی اور موقع پر تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن کم سے کم آج آپ سب میں یہ احساس تو ہے کہ آپ آزاد ہیں، اور آج آپ کے سروں پر کسی یزید کی تلوار نہیں لٹک رہی ہے، اس لیے آج حق کا کلمہ زبان پر جاری کرنے سے گریز نہ کریں۔ آزادی کا، آزادی کی حرمت کا لحاظ کریں، اپنی فطری انسانی آزادی اور انسانی شرافت و کرامت کا پاس و لحاظ کریں، اپنی انسانی شرافت و کرامت کا پاس و لحاظ کریں، اسلام کا لحاظ کریں، اللہ کا لحاظ کریں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کی عقلوں کو کہ آج بھی وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں؟ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں درود اور صلوات کے نعروں کا قائل ہوں، مگر کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لان کے نعرے لگانے پڑتے ہیں، اور میں آپ کو اب کھل کے ایک بات تو کہی دوں، دیکھیے سب کو شرط پر قرآن مجید نے پابندی لگائی ہے، سب کو شرط پر قرآن مجید نے پابندی لگائی ہے، فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسرے باطل خداؤں کو پکارتے ہیں ان کو سب و شتم نہ کرو۔ سب یعنی گالی دینا، شتم یعنی گالی دینا، سب کے لیے ہے لا تسبوا، لا نہیں ہے، نہیں، ہرگز گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ قرآن مجید غیر محرف قرآن مجید تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، دونوں کلمات میں فرق واضح رہے۔ جب ہم یزید جیسے دشمنان دین کے لیے لعن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو نہ جانے کیوں بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ کس ڈکشنری میں لعن کے معنی گالی کے ہیں؟ کس ڈکشنری میں لعن کے معنی سب کو شتم اور گالی کے ہیں؟ سب کے لیے قرآن نے منع کیا ہے، لعن کے لیے تو رسول اللہ کو لعنت بھیجنے کا، جلسہ منعقد کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ایک لفظ بھی مبالغہ نہیں ہے، جوش خطابت میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آواز بلند ہو جاتی ہے وہ الگ ایک بات ہے، میرے پاس وہ جوش نہیں ہے جس میں ہوش باطل ہو جاتا ہو۔ پڑھیے قرآن مجید کی آیت مباہلہ، کیا کہا گیا ہے اس میں، کیا کہا گیا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاء فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فمن حاجك من بعد ما جاء
شاعر کا کلام تو نہیں سنایا ہے نا، کسی خطیب کے جملے تو نہیں دہرا دیے، کسی انشاء پرداز کے جملے تو میں نے نہیں سنایا آپ کو. لعن اور سب و شتم میں فرق سمجھے آپ؟ لعن قرآن نے نہیں فرمائی، لا تسبوا، سب و شتم نہ کرو. لعن اللہ نے اپنے رحمت للعالمین پیغمبر کو، خلد عظیم پر فائز پیغمبر کو لعن کا جلسہ منعقد کرنے کا حکم دیا. لعن کا جلسہ، میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ جھوٹوں پر لعن کرو، سب مل کر آؤ مباہلہ کریں اور سب مل کر جھوٹوں پہ لعن کریں. اس کے معنی ہے کہ لعن سب و شتم نہیں ہے، لعن گالی نہیں ہے. گالی اور سب و شتم شرافت انسانی کے منافی ہے. ایک اچھے شریف کریم کریم حسب رکھنے والے، شریف نسب رکھنے والے انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان کو آلودہ کرے سب و شتم سے، مگر لعن جلال ایمانی کا اظہار ہے. لعن جلال ایمانی کا اظہار ہے. حکم ہے قرآن کا، یا رسول بعد جماعت لعن کرو. کیا یہ دنیا مجھے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے سے بھی روک دے گی؟ قرآن مجید کی آیت سنانے سے بھی روک دے گی؟ قرآن مجید کے فقروں کی تفسیر کرنے سے روک دے گی؟ ایسا ہی اگر لفظ لعن برا ہے تو جائیے قرآن کو ایڈٹ کر دیجئے. 1400 برس سے جو کام نہ کر سکے اب کر دیجئے، کر دیجئے تحریف قرآن مجید میں. قرآن مجید میں یہ فقرہ ہے، فنبتہل ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی کاذبین. ذرا سنیے گا، کاذبین کے معنی کیا ہے؟ جھوٹے. جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے. اگر جھوٹ بولنے والے پر لعن کا حکم قرآن میں موجود ہے تو جھوٹ سے بڑا جس کا جرم ہوگا بدرجہ اولا اس کے لیے قرآن سے لعن جائز ہے. اگر کسی کا جرم جھوٹ سے بڑا ہے، اگر کسی کا جرم جھوٹ سے بڑا ہے، قرآن مجید ہے. یہ نہیں ہے کہ تم منتحل فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین، کافرین میں لعنت نہیں ہے، وہ الگ ہے. اگر تم فنجعل لعنت اللہ علی المشرکین، اگر مشرکین پہ لعنت کی عبارت ہوتی، اگر کافرین پہ مشرکین کی لعنت کی عبارت ہوتی تو استدلال بہت مشکل ہو جاتا، اور یہ کہنا بجا تھا کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، چاہے کس نیت سے بھی اس نے پڑھا ہو، مگر اس پر لعن جائز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جھوٹا ہے تو لعن واجب ہے. مگر میں اپنے اسلوب کا وفادار ہوں یا قرآن کا؟ قرآن کے کسی حکم کو میں معطل کر سکتا ہوں؟
مگر میری یہ مجال, میں یزیدی مسلمان نہیں ہوں. تنزیل میں تحریف کا دروازہ تو بند ہو چکا, اب لاکھ کوئی ایڈٹ کرے, مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے قرآن مجید پر. قرآن کی تنزیل کے اعتبار سے حفاظت ہو چکی مکمل. دنیا کے سارے حافظ نابود ہو جائیں, تب بھی نو کے نیزہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قرآن کو محفوظ کر گیا. نو کے نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قرآن کو محفوظ کر گیا. قرآن کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اور یہ روایت دی بحد تواتر ہے, اس مرتبہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ غیر متواتر نقل نہیں کروں گا. بحد تواتر ہے, بحد تواتر, اور تقریباً لفظاً و معناً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان کہنے والا آج یزید کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کرتا ہے, آج یزید کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے, آج اس آزادی کے زمانے میں ہمیں مجبور ہوئے ایک بات کہنے میں, اگر دربار موجود ہو, اگر یزید زندہ ہو, یزید کا دربار موجود ہو, یزید کا خزانہ کھلا ہوا ہو, یزید کے سپاہی سامنے کھڑے ہوں, یزید کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہو اور کوئی یزید کی تعریف کر دے, تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجبوری تھی, لیکن اب سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بدنصیبی ہے.
یزید کی تنخواہ مل رہی ہے؟ نہیں، دربار تو ختم ہو چکا، خزانہ ختم ہو چکا، لشکر ہے یزید کا کوئی موجود؟ ہو سکتا ہے کسی اور نام سے آپ نے لشکر رکھ لیا ہو، یزید زندہ ہے، نہ یزید کے خاندان کا کوئی فرد ایسا ہے جس میں جرات ہو جو کہہ سکے میں اموی ہوں، کسی میں یہ جرات نہیں ہے جو کہہ سکے میں اموی ہوں۔ بنو امیہ کا دور ختم ہو چکا، یزید کی نسل مٹ چکی، دربار ختم ہو گیا، خزانہ ختم ہو گیا، کوئی اس کا اقتدار نہیں، کوئی سر پہ تلوار نہیں لٹک رہی ہے، پھر بھی آپ یزید کے قصیدہ خوان ہیں، اب کون سا ڈاؤٹ لے کر آئے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کی نسب پر ڈاؤٹ کر لیں؟ اور کس چیز پہ ڈاؤٹ کریں، کس چیز پہ شبہ کریں؟ بالکل دو دو چار کی طرح آپ حضرات کو شکوہ رہتا ہے کہ میں بہت منطقی اور فلسفیانہ اور پیچیدہ اور الجھی ہوئی اور مغلق زبان استعمال کرتا ہوں، الفاظ ڈکشنری میں ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ آج تو دیکھیے ایسا موضوع ہے کہ نصب لفظ مذکر ہے اور میری زبان سے مؤنث ادا ہو گیا، اس لیے کہ خطا مذکر سے نہیں مؤنث سے ہوئی تھی۔ لیکن ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے کوئی خبریں، اس وقت پاک سرزمین پر پاک فضا میں مملکت خدا داد میں قصیدہ یزید کا گایا جائے، کس قدر شرمناک، کس قدر شرمناک بات، شرافت انسانی سے بھائی، کرامت بشری سے بھائی، عظمت اسلامی سے دور، تمام مسلمان پھر بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اسی طرح کافر ہے جیسے یزید کافر تھا۔ ہمارے لیے کفر کا فتویٰ صادر نہ کرے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اس کا کفر بول رہا ہے، اس کا کفر بول رہا ہے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی، وقت تمام ہو گیا، گفتگویں جو کرنی تھیں وہ رہ گئی، مگر بہرحال یہ بے اختیار جملے زبان پر آتے ہیں اور ان جملوں کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، لفظ سب و شتم حرام ہے، لا تسبو نہیں ہے قرآن مجید میں، اور لان وہ چیز ہے، لفظ لان کے معنی ہے پروردگار تو اپنی رحمت سے دور کر، اپنی رحمت سے دور کر۔ کیا ہم ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، بے دینوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، بد کرداروں کے لیے یہ فقرہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار اپنی رحمت سے دور کر؟ یہ فقرہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، لعن جلال ایمان کا اظہار ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو حق سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہے وہ اپنے اس پیغمبر کو جو رحمت للعالمین ہے جھوٹوں پر لعن بھیجنے کا حکم نہ دیتا۔ یہ کسی تاریخ کا کوٹیشن تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یہ کسی حدیث کا جملہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں حدیث کھنگالنی پڑے گی، ضعیف السند ہے یا صحیح السند، اور قرآن مجید کی آیت ہے. تو من ابتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کاذبین کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی جھوٹی حدیث نقل کرے تو اس پر بھی لعنت، کوئی قرآن پاک کی جھوٹی تفسیر بیان کرے اس پر بھی لعنت، کوئی رسول پاک کی طرف اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے اس پر بھی لعنت، کوئی اصول دین کی جھوٹی تفسیر کرے اس پر بھی لعنت. جھوٹ پر لعنت، جھوٹے پر لعنت ہے. مجال ہے کسی کی کہ قرآن مجید کو بدل دے؟ اور جب جھوٹ پر اور جھوٹے پر لعنت ہے تو اس سے بڑھ کے جو گناہ ہوں گے. ٹھہریے، جی جا رہا ہے کہ ایک دو مثالیں اور دے دو. بحث اتنی ہے، فقہی بحث ہے، فقہی شرعی بحث ہے. کوئی مجھ سے آ کے پوچھے زمانہ بگڑ رہا ہے، بدل رہا ہے، ارزشیں، قدریں، ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں، ماں باپ کا ادب باقی نہیں رہا، اساتذہ کا ادب میں باقی نہیں رہا، بڑے چھوٹے کا ادب باقی نہیں رہا، حفظ مراتب، ساری دنیا کا یہ مسئلہ ہے، گلوبل ایشو ہے کہ کلچرل ڈیکے ہے، تہذیب اور ثقافت میں زوال آ رہا ہے. ہر جگہ یہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے، ہر جگہ یہ ماتم کیا جا رہا ہے، ہر جگہ یہ ثقافت کے زوال کا مزیہ تخلیق ہو رہا ہے. تو اگر کوئی جوان اپنی ماں کے، نعوذ باللہ، اپنی ماں کے رخسار پہ تماچا مار دے، یا اپنے باپ کے رخسار پہ تماچا مار دے، اور کوئی مفتی صاحب کہیں یہ کیا کیا تم نے، حرام ہے، کہے گا کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا کہ ماں کے رخسار پر تماچا مارنا حرام ہے؟ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ کہیں بھی نہیں ہے. یہ جملہ ہے بالکل ایگزیکٹ، یہ جملہ ماں باپ کے رخسار پر تماچا مارنا حرام ہے کہیں ہے لکھا ہوا؟ کہیں نہیں. پورے قرآن میں، قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی نہ کہو. عقل بشری یہ کہتی ہے، قیاس بالاولویہ کا اصول یہ کہتا ہے، ظواہر الفاظ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب اف کے لیے منع کیا گیا ہے، جب تم لفظ اف نہیں کہہ سکتے تو تماچا مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ میں آیا کہ قانون کیسے ڈیرائیو کیا جاتا ہے، انٹرپریٹیشن کیسے ہوتا ہے، تعبیر کیسے کھولی جاتی ہے، حکم کیسے مستنبط ہوتا ہے، استدلال کیسے قائم ہوتا ہے، دلیلیں کیسے پیش کی جاتی ہیں. جب اف کہنا، اف کہنا لفظ دو حرفی کلمہ، اف کہنا حرام ہے، تو تماچا مارنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اگر یہ مثال ذہن میں آ جائے تو اگر جھوٹ بولنے کے لیے لعنت ہے تو فرزند رسول کے قتل کے لیے کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول بنا لیا ہم کسی پہ لعن نہیں کرتے، اصول بنا لیا کسی پہ لعن جائز نہیں. اللہ کہہ رہا ہے لعنت کرو، آپ کہہ رہے ہیں لعنت کسی پہ جائز نہیں ہے، یعنی اللہ کے مقابلے پہ قانون سازی ہو رہی ہے. اللہ کے مقابلے پر قانون سازی ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس کی خاطر؟ یزید کی خاطر. کیا کیا وفاداریاں ہیں، کیا کیا وفاداریاں ہیں، کیا ذہنیت بن گئی ہے کہ رسول پاک اور ان کی مظلوم آل کے لیے دلوں میں ہمدردی نہیں ہے، قاتلوں کے لیے دلوں میں ہمدردی ہے. یہ وہی ذہن ہے جو قاتلوں کو شہید کہتا ہے، ذہن کا مبالغہ کریں، یہ وہی ذہن ہے قاتل کو شہید کہتا ہے۔ احساس نہیں ہوتا کہ بے گناہ افراد، عورتیں، بچے، معصوم بچے، معصوم بچے تو کسی شریعت میں گناہگار نہیں ہیں، کسی قانون میں گناہگار نہیں ہیں، معصوم بچے، نیتی عورتیں، عوام، بے خطا، بے قصور عوام بے پناہ قتل ہو رہے ہیں، اور ان کو قتل کرنے والے کو شہید کا مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ اگر یہی اسلام ہے تو پھر واقعی اسلام کا نام ٹیرورزم ہونا چاہیے۔ اگر یہی اسلام ہے، کوئی میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ایسے اسلام کو، ایسے اسلام کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اسلام وہ دین ہے جس میں بیواؤں کے لیے تحفظ ہے، اسلام وہ دین ہے جس میں یتیموں کے لیے رحم ہے، اسلام وہ دین ہے جس میں مظلوموں کے لیے خاص قوت ہے، اسلام وہ دین ہے جو کبھی ظالم کو سرفراز نہیں دے سکتا۔ اسلام ظالم کا ساتھی نہیں، مظلوم کا ساتھی ہے۔ ہاں، اس اسلام کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس اسلام پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، اور ہم کیا غیر مسلم کہتے ہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سہار وہ کہہ گئے ہیں، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں۔ غیر کا اتنا بڑا طنز، توجہ ہے، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں۔ کس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، کہاں لوگ جا رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں؟ بس قبل اس کے کہ میری آواز بالکل جواب دے جائے، آج بیان کا دامن سمیٹ لوں، کس طرف جا رہے ہیں ذرا دل کے کان کھول کر سنیں۔ آج بھی فضا میں دو آوازیں برابر سے گونج رہی ہیں، ایک رسول اللہ کی آواز، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسری طرف حسین کی آواز، ہل من ناصر ینصرنا۔ ہل من مغیث یغیثنا، ہل من ذاب عن حرم رسول اللہ۔ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو میری مدد کرے؟ کیا کوئی فریاد رس ہے جو میری فریاد کو پہنچے؟ کیا کوئی حرمت رسول سے دفاع کرنے والا ہے جو حرم رسول سے دفاع کرے؟ آج بھی آواز گونج رہی ہے، دل کے کان اگر کھلے ہوئے ہوں، معصوموں کی آوازیں مٹتی نہیں۔ میرے بزرگ استاد حوض علمی نجف کے نامور استاد اور آیت اللہ العظمہ خامنہ ای کے عراق میں نمائندے حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد مہدی آصفی نے مجھ سے خود یہ جملہ فرمایا، مجھ سے، اور کہاں فرمایا؟ حرم امیر المومنین علیہ السلام ذریعہ مبارک میں سرحانے بیٹھ کر فرمایا، کہا سنو، آج بھی مسجد کوفہ میں جاؤ تو علی کی آواز سن سکتے ہو، علی کی مناجات کی آواز، الہی 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 انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق،
یہ جملے ہیں، یہ پوری مناجات آج بھی علی کی آواز میں سن سکتے ہو۔ مسجد کوفہ میں جاؤ، محراب میں بیٹھو، سحر کا وقت ہوگا، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو علی کی آواز کانوں میں گونجے گی، فضا میں گونجے گی۔ علی کی آواز ہو یا مصطفیٰ کی آواز ہو یا حسین کی آواز ہو، یہ آوازیں محفوظ ہیں۔ آج بھی حسین کی آواز محفوظ ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کیا قیامت کے جملے ہیں، کیا قیامت کے جملے ہیں۔ ہاں ہاں، ایک بات عرفانی ہے، سیر و سلوک سے تعلق ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا، دل کے کان کھلے ہوں تو سن سکتا ہے انسان، دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھ سکتا ہے انسان۔ یہ ایسی محاورتن نہیں ہے، ایک مثال دوں، سیر و سلوک عملی کا ایک مسئلہ بھی سلجھ جائے گا، لیکن آپ تڑپ تڑپ کے گریا بھی کریں گے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اپنے نفس کی تربیت ایسی کیجئے، شریعت کے احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ، کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیض خاص شامل حال ہو جائے، وہ آپ کے دل کی آنکھوں کو کھول دے، دل کے کانوں کو کھول دے، اور پھر آپ کے لیے کوئی خصوصی کشت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میرے جملے، یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی حکمت الہیہ ہوتی ہے کہ کسی کے لیے کشف ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ چاہے شخصیتیں سب وارستہ ہوں، شخصیتیں سب اہل تقویٰ ہوں، سب اہل کردار ہوں، مگر ہر ایک کے لیے مکاشفہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے مکاشفہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے، یہ بحث سیر و سلوک عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر ایک جملہ کہوں گا، اس کی مثال دوں گا تو تڑپ اٹھیں گے آپ۔ کربلا میں سب تھے، زینب تھی، ام کلثوم تھی، رباب تھی، لیلہ تھی، سب تھی بیبیاں، کنیزیں تھی، بیبیاں تھی، مگر ایک مکاشفہ کسی اور پہ نہیں ہوا، خاص سکینہ پہ ہوا، بیٹی سکینہ، میرے شیعوں کو میرا سلام
معنوی اعتبار سے بڑی مالا مال ہے وہ تہذیب جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو نماز ختم کرنے کے بعد اٹھو کربلا کرو کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. دنیا ہم سے پوچھتی ہے آپ خاص طور پہ حسین کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حسین نے خاص طور پہ ہمیں سلام کیا ہے. سکینہ سکینہ بس گفتگو تمام. سکینہ کا یہ مکاشفہ ہے, بی بی سکینہ کے ذریعے سے یہ پیغام آپ کو ملا ہے. مگر سکینہ پہ خود کیا گزری جب بی بی سکینہ اپنے بابا کے سینے کی ریزہ ریزہ ہڈیوں کو بوسا دے رہی, جب بی بی سکینہ اپنے بابا کے قدموں کو بوسا دے رہی تھی, اسیر کرنے والوں نے بابا کے لاشے سے سکینہ کو کس طرح جدا کیا.
ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم پھیلا.